صلی علی محمد و علی محمد اجل فرجهم برعلی ولاد علی صلوات
اللهم صلی علی محمد و علی محمد
اجل فرجهم خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بارے دیگر بلند تر صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ
تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بارے دیگر بلند تر صلوات
اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہ
خوشنودی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات
اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہ
سورہ فاتحہ أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انا هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا درود بھیجے گا
اللهم صل على محمد وآل محمد
جل فرجهم. تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دیا جو اس فرش عزائے سید الشہداء پر ان کی والدہ گرامی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دینے آتے ہیں، اور ان کے فرزند امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دینے آتے ہیں. پروردگار عالم سے آج کے دن جو اس فرش عزا کی سلسلہ عشرہ کی آخری مجلس ہے، دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، اور جو غلطی جو خطا کوئی لغزش ہم سے سرزد ہوئی ہو نادانستگی میں، پروردگار اس کو معاف فرما دے. اس دعا کے ساتھ کے بارے لہا آئندہ کی مجالس کو بہتر سے بہتر کرنے کی، اس فرش عزا پر تمام لوگ جو یہاں پر آتے ہیں، سنتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہاں کی انتظامیہ، امام بارگاہ کے انتظامیہ، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اور میں شکر گزار ہوں جتنے بھی خواتین یہاں پر سننے کے لیے آئی ہیں ان سے بھی، اور جو لوگ یہاں انتظام کر رہے ہیں، بے شک جناب سیدہ فاطمہ زہرا تمام عزاداران سید الشہداء میں شرکت کرنے والوں کو، چاہے انہوں نے مالی خدمت کی ہو، وقت نکالا ہو، آ کر بیٹھے ہوں، سنے ہوں، گریہ کیا ہو، یا کسی بھی طور پر جو بھی خدمت کی ہوگی، بے شک جناب سیدہ کسی ایک ذرہ برابر، کسی بھی ذرہ برابر خدمت کو رائے گا نہیں جانے ملی. اس کی جگہ انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں ہر وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں کوئی کام کرتا ہے ضرور پائے گا، چاہے کسی نے کسی عزادار کو ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ پلایا، اس کا بھی اجر عظیم ہے. محبت امام حسین علیہ السلام کو اس پر سے حاصل کرنا یہ ہمارا مقصد ہے، اور محبت ایسی جو مودت میں تبدیل ہو جائے، جس کے ساتھ ہم اہل بیت کے متی ہو جائیں، ایسی محبت جو ان کے فرزند امام زمانہ کے لیے ہمیں منتظر بنا دے. ہر روز یہاں پر کسی نبی کا ذکر کیا، یہاں تک کہ کل فتح مکہ کا ذکر کیا اور نبی اکرم کی کامیابی کا ذکر کیا، تھوڑا سا اس قوم کے حوالے سے بھی بیان کیا جو لوگ رسول کے ساتھ رہ رہے تھے، امتی تھے اس دور کے. آج کیونکہ آخری مجلس ہے اور اس عشرے میں تھوڑا کم اہل بیت کا ذکر ہوا، کیونکہ موضوع کربلا کی پکار تھا اور مقصد ہمارا انبیاء گزشتہ دور میں ہادیان برحق نے جو پروردگار عالم کو پکارا، اس پکار کو یاد کرنا تھا. اس لیے فضائل اہل بیت زیادہ بیان نہیں کر سکی، بس آج آخری دن اہل بیت عصمت طہارت کے حوالے سے وہ عظیم الشان دعا جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحت الکساب اللہ کے سامنے بیان کی، وہ پکار، وہ ندا جو آخری نبی کی اپنے گھر والوں کے لیے تھی. جو لوگ قرآن پڑھتے تاریخ سے آگاہ ہیں جانتے ہیں کہ کسی نبی نے اپنے اہل بیت کے لیے ایسی دعا نہیں کی جیسی دعا، جیسی پکار اللہ کے رسول نے کی. جب پنجتن پاک چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہم انا ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، اور ان اہل بیت کی خصوصیت یہ کہ حامتی، یہ میرے حمایت کرنے والے، خاصتی، پہلے خاصتی پھر حامتی، یہی میرے مخصوص لوگ ہیں، یہی میرے خاص لوگ ہیں، یہی میرے سب سے قریبی لوگ ہیں، میری حمایت کرنے والے ہیں. اور پھر نبی اکرم نے کہا کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے. نبی اکرم اس کے بعد ہمیں بھی ایک پیغام دے رہے ہیں، بلکہ رہتی دنیا تک جو بھی رسول کا ماننے والا مسلمان اس دنیا میں پیدا ہوگا، ہر مسلمان کو یہ میسج نبی اکرم نے دیا ہے اس حدیث قصہ کے وسیلے سے. جس نے ان کو ستایا، یحزننی ما یحزنہم، جس سے وہ اذیت میں آتے ہیں، جس بھی چیز سے، جس عمل سے، اس سے میں بھی اذیت میں مبتلا ہوتا ہوں، یحزننی ما یحزنہم. اور جس سے وہ غمگین ہوتے یولمونی ما یولمہم کا مطلب ہے ستانا, جو ان کو ستائے گا. علم کا مطلب ہوتا ہے تکلیف, اذیت, ستانا. اور حزن کا مطلب ہوتا ہے غم. جس نے ان کو غم زدہ کیا اس نے مجھے غم زدہ کیا, جس چیز سے وہ غم زدہ ہوتے ہیں اس سے میں غم زدہ ہوں. یہ محبت کا پیمانہ ہے. اور میں اس کا دوست ہوں جو ان کے دوست ہیں. جو اہل بیت سے دوستی کرے گا رسول اللہ اس کے دوست ہیں. جس نے اہل بیت سے دوستی کی اس کا مطلب ہے اس نے رسول سے دوستی کی. اور نعوذ باللہ اگر کسی نے اہل بیت سے عداوت کی, ان سے دشمنی کی, اس کا مطلب ہے وہ رسول کا دشمن ہے. واضح نبی اکرم نے اپنے جملات میں یہ الفاظ بیان کر دیے. پھر فرما رہے ہیں جو ان کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا. عدو اور محبت, عداوت اور محبت, یہ دو ایسی چیزیں انسان کی زندگی میں جو لازمی ہیں. ایک نارمل انسان محبت بھی کرتا ہے نفرت بھی کرتا ہے. اور اگر کسی کے دل میں محبت اور نفرت دونوں جذبے ہیں اس کا مطلب ہے وہ صحیح سالم انسان. لیکن اگر کسی کے دل میں محبت اور نفرت کے جذبے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے. لیکن کس سے محبت کرتے ہیں, کس سے نفرت کرتے ہیں, اصلی مسئلہ یہ ہے. محبت کے پیمانے کیا ہے, کس کی طرف دل راغب ہوتا ہے, کس سے انسان متنفر ہوتا ہے, کیوں متنفر ہوتا ہے. کچھ لوگ حسن کے اور خوبصورتی کے دل دادا ہوں, بس شکلوں سے محبت کرتے ہیں. چاہے انسان کافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے انسان بد کردار ہی کیوں نہ ہو, انہیں شکل اچھی لگتی. لیکن اہل بیت نے بتایا کہ محبت کا معیار ہم ہونی چاہیے. اللہ کی خاطر, اہل بیت کی خاطر محبتیں کرنی چاہیے. پھر نبی اکرم دعا فرما رہے ہیں, اسی دعا میں, اسی پکار کے آخر میں نبی اکرم نے کہا فاجعل صلواتک و برکاتک, بس تو قرار دے اپنے درود کو, اپنی رحمتوں کو, اپنی برکتوں کو, اپنی مغفرت کو ان کے لیے. صلوات یعنی درود, اور درود کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. یہ بھی دعا ہے کہ پروردگار رحمت بھیج محمد اور آل محمد پر. صلی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ رحمت نازل کر. درود و سلام اللہ تعالیٰ اہل بیت کے اوپر بھیجتا ہے. اور واحد یہ ایک گھرانہ ہے جس کے لیے قرآن نے درود بھیجا ہے. اور واضح طور پر آیا کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود بھیجے گا محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل فرج. اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. بس اے صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو. ہم درود بھیج کر اللہ اور اس کے ملائکہ کے ساتھ اس عبادت میں شرکت کرتے ہیں. بے شک پروردگار نے کتنے ملائکہ خلق کیے جو صرف اہل بیت پر درود بھیجتے رہتے. ملائکہ سوتے نہیں ہیں, ملائکہ کھاتے نہیں ہیں, ملائکہ کوئی حاجت نہیں رکھتے. جس کام پہ پروردگار نے انہیں لگا دیا اسی کام میں مصروف رہتے, ان کو کوئی اور کام نہیں کرنا. ہمارا آپ سوتے بھی ہیں, کھاتے بھی ہیں, دوسرے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو دماغ ادھر لگ جاتا ہے. جب بول رہے ہیں تو درود نہیں بھیج سکتے. غرض کے توجہ بھی چاہیے اور فراغت بھی چاہیے, زبان بھی خالی ہو تب درود بھیجیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ ملائکہ خلق کیے ہیں جو درود بھیجے. ہم کیا کرتے ہیں اس درود کو بھیج کے, ہم درود بھیج کر اپنے مرتبے کو بلند کرتے ہیں. ضرورت نہیں ہے, لیکن جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم اہل بیت سے متمسک ہو جاتے ہیں, توسل ہم کرتے ہیں, ہمارا مرتبہ اس درود کے ذریعے سے بلند ہوتا ہے. یہاں تک کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اہل بیت پر درود بھیجے گا پروردگار عالم اس پر درود بھیجے گا. اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس درود کو اپنی زندگی میں صرف فرشہ پر ہی نہیں, عام دنوں میں بھی, صرف محرم اور سفر میں ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی, زندگی کے ایام میں ربیع الاول کے بعد سے لے کے ذی الحج تک جب بھی آپ کو فرصت ملے, توجہ ہو, اس وقت ضرور درود پڑھیں. کیونکہ درود کے ہی وسیلے سے ہم اپنی دعاؤں کو بھی مستجاب کرتے ہیں. وعدہ ہے کہ اگر کوئی دعا ایسی ہو جس سے پہلے درود بھیجا جائے اور اس کے بعد بھی درود بھیجا جائے, یقیناً وہ دعا مستجاب ہوتی ہے. کیونکہ پروردگار عالم نے یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی ضمانت دی. کبھی نہیں ہو سکتا کوئی درود بھیجے اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد کر دے. بس جب پہلی والی دعا بھی مقبول ہوئی اور بعد والی دعا بھی مقبول ہوئی خداوند متعال ان دونوں دعاؤں کے وسیلے سے جو پہلے اور بعد میں کی گئی ہے بیچ والی مدعا کو بھی مقبول کرتا ہے. میں محمد والی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم محمد
جل فرجہم فجل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک. اپنی برکتوں کو, برکت ایسی نعمت کے لیے ہوتا ہے جب ہم نعمت کے لیے برکت کا مدعا رکھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ لازوال نعمت جو کبھی ختم نہ ہونے والی. برکتیں ہوں, رحمتیں اور مغفرتیں ہوں. غفران اللہ تعالیٰ کی مغفرت. اہل بیت معصوم ہیں, پنجتن بھی معصوم ہیں, چہارد معصومی بھی معصوم ہیں, کوئی بھی ان میں سے نعوذ باللہ خطا کار نہیں ہے. ان کے وسیلے سے جس غفران کو طلب کیا ہے وہ غفران ان کے ماننے والوں, ان سے مربوط لوگوں اور ان کے در پر آنے والوں کے لیے. کہ اگر کوئی اہل بیت سے متمسک ہو گیا, اہل بیت اس مطہرت کے در پر آیا, ہم سے نہیں کہا گیا کہ ہم بالکل معاف کر دیے جائیں گے چاہے ہم کتنے ہی گناہ کار کیوں نہ, بلکہ مختلف روایات میں معصومین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہمارے شیعہ ہو تو اللہ کی اطاعت کرو, ہماری اطاعت کرو, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. شیعہ وہ ہے جو پروردگار عالم کا مطیع ہے, جو قرآن کا ماننے والا ہے, قرآن کے اوپر عمل کرنے والا. مومن کا مطلب یہ ہوتا ہے ایمان لانے والا. ایمان لانے والا, ایمان لانے والا وہ نہیں ہوتا جو صرف زبان سے کہے بلکہ اس کے عمل میں ایمان ہو. ایمان کے لیے بھی کہا گیا کہ زبان سے بھی اقرار ہے اور عمل میں اعضاء و جوارح میں بھی ایمان نظر آئے گا. بہت دفعہ احادیث مختلف جگہوں پر سنا چکی ہوں اور آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. بس شیعہ کو بار بار عمل کی دعوت دی گئی, لیکن اگر کوئی شخص مسلسل عمل کرتا بھی رہے پھر بھی خطا کار ہے, غیر معصوم, گناہ کر سکتا ہے, گناہ کر لیتا ہے, لیکن اگر اہل بیت کے در سے وابستہ ہوگا تو اہل بیت کے در پر آ کر توبہ استغفار بھی کرے گا, ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کرے گا. بہت عجیب بات ہے کہ اہل بیت کے در سے وابستہ لوگوں کی بارے میں اگر کچھ بتایا جاتا ہے تو دنیا کی حاجتیں اور منتیں, گناہوں کی مغفرت کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا کہ یہ اس در پر آ کے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے. توبہ قبول ہوتی ہے اہل بیت کے وسیلے سے, ان کے ناموں سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے. جتنے انبیاء نے ترک اولا پر, اس گناہ پر جو بہت ہی معمولی سا ہوتا ہے, عام آدمی کے لیے گناہ سمجھا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کی, وہ نام جو اللہ نے یاد کروائے تھے اور کہا تھا ان کے وسیلے سے توبہ کرو, وہ اہل بیت اس میں طہارت کے نام تھے, حضرت آدم سے لے کر اللہم صلی علی محمد محمد وجل فرجہم. کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ وہ کریم گھرانہ ہے کہ جس کے وسیلے سے انسان مغفرت طلب کر سکتا ہے. اسی لیے تمام ائمہ کی دعاؤں میں, مثلا سید سجاد کی صحیفہ کاملہ, صحیفہ کاملہ میں دیکھیں بار بار درود آتا ہے, ہر مطلب پہ کسی بھی معاملے کی دعا ہو بار بار درود بھیجتے ہیں, کیونکہ درود کے وسیلے سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں. جب امام کے پیروں میں حر آ کر گر گئے, امام نے ان کی مغفرت کروا دی. اور عرب کے بدو بھی یہی کرتے تھے, ان کو پتا تھا کہ امام حسین رسول اللہ کے نزدیک بہت مکرم, امام حسین کو اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے اور رسول کی خدمت میں لے کر آتے تھے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کسی کے لیے اللہ کے نبی نے دعائیں مغفرت کر دی تو اس کی گناہ بخش دیے جائیں گے. اور وہ جانتے تھے کہ ہم گناہگار ہیں, ہم نے غلطیاں کی ہیں, لیکن رسول اللہ کیونکہ حسین سے محبت کرتے ہیں, امام حسین ان کے نزدیک بہت مکرم ہے, اگر نبی اکرم کے پاس حسین کی سفارش لے کر جائیں گے تو وہ ہمارے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں. بس نبی اکرم کے پاس امام حسین کو لے کر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اپنے نواسے کے وسیلے سے, اس محبت کے واسطے سے اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا. یہ احساس کہ انسان کے دل میں خیال پیدا ہو جائے, وہ سمجھ جائے کہ میں گناہگار ہوں اور پروردگار عالم کے سامنے اعتراف گناہ کرے, خدا کے لیے یہ کافی ہوتا ہے. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو غلطی کرتے ہیں تو غلط کار سمجھیں. اس لیے کہا گیا کہ وہ گناہ سب سے بڑا ہے جس کو کرنے والا گناہ نہیں سمجھتا, کرتا رہتا ہے لیکن تصور ہی نہیں کرتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. فرش ازائے سید الشہداء سے وہ غلط کام, وہ گناہ بیان ہونے چاہیے جو معاشرے میں اس طرح سے انجام دیے جا رہے جیسے وہ گناہ ہی نہ ہو. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, حتیٰ مجلس امام حسین علیہ السلام میں خواتین اس طرح سے بے پردہ آتی ہیں جیسے بے پردگی گناہ ہی نہ ہو, ان کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ بھی گناہ. کیوں؟ کیونکہ یہ آخری دور ہے. اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ اس وقت برائیاں اتنی رواج پا جائیں گی کہ لوگ برائیوں کو اچھائیاں سمجھ کر انجام دیں. سب سے بڑی برائی یہی ہوتی کہ گناہ کی قباحت ختم ہو. اگر بے پردگی کو گناہ نہ سمجھا جائے اور انجام دینے والا اس بات کا احساس ہی نہ کرے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, یہ سب سے بڑا گناہ. لیکن خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص ہو جو پردہ کرنے والا ہے, کبھی اس کی بے پردگی ہو جائے اور اس کو احساس ہو کہ میں نے یہاں غلط کیا اور توبہ کر لے, پروردگار عالم اس کے گناہ کی مغفرت کرے. مثال کے طور پر کوئی خاتون پردہ کرتی ہوں اور زبردستی کبھی کسی جگہ پر ان کا پردہ اتروا دیا جائے, اس وقت وہ مقاومت نہ کرے لیکن اس کے دل میں رنج ہو کہ میں نے غلط کیا, اور بعد میں وہ توبہ کرے, استغفار کرے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں. اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کہتی ہوں جو کردار کے حوالے سے میرے ذہن میں ہے کہ ہمیں انجام دینی چاہیے, خصوصاً اس عزاداری کے وسیلے سے میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں. آج جن مصائب کا ذکر آپ لوگ سنیں گے آج رات میں اور خصوصاً کل آنے والی رات, وہ مصائب ہیں جن کا تعلق بیویوں سے. آج کی رات سے حرم امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے جو تھے وہ جانتے تھے کہ کل ہم موجود نہیں ہوں گے, اس لیے آنے والی مصیبت کو سب یاد کر رہے ہیں. اہل کربلا کے لیے, کربلا والوں میں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں, جان دینا اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی جتنی بڑی آزمائش چادریں دینا تھی. بیویوں کو امام حسین علیہ السلام نے وقت رخصت جو وصیت کی تھی اس میں امام نے ایک صبر کی تلقین کی تھی کہ زینب صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں, کوئی کام ایسا نہ کرنا جس میں اللہ سے شکایت ہو, کیونکہ امام جانتے تھے کہ بہت سی مصیبتیں آئیں گی اور اگر صابر نہ ہو تو انسان اللہ سے شکایت کر سکتا, خدا نے متعال کے حضور شکایت نہیں کی. اور دوسرا امام نے امر کیا تھا خواتین کو لباس ایسا پہننے کا جو سفر میں انسان پہنتا ہے, اس کو عذر کہتے, یعنی اس طرح کا لباس جس میں انسان کو اسے سنبھالنا نہ پڑے اور وہ بالکل پردے کی حالت میں ہو. اور بیویوں کے حجاب میں صرف ایک چیز نہیں ہوتی تھی کہ صرف ایک اوپر سے چادر ہے, بلکہ جیسے عربوں میں بھی رواج ہے اور ایرانی جو اچھا پردہ کرنے والی خواتین ہیں, سب ایرانیوں کو نہیں کہوں گی, جو صحیح پردہ کرنے والی خواتین ہیں وہ اندر مقنے پہنتی. مولا اس مصیبت کے عالم میں جب رخصت ہو رہے ہیں امام یوم عاشور, رخصتی کے وقت یہ دو وصیتیں جناب زینب کو کر کے جا, کیونکہ مولا جانتے کہ بعد شہادت چادریں اتاری جائیں, امام نہیں چاہتے کہ بیویاں بے پردہ ہوں. چادریں ضرور چھنی لیکن بیویوں کی بے پردگی نہیں. اتنا امام کو اس جہت سے فکر تھی اور مولا اس کی وصیت کر دی. تو کل بھی ہم نے تھوڑے سے رجحان کو زندہ کرنے کے لیے آپ کو پنے مانٹی تھی, کیونکہ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے, فخر کرتی ہوں بہت دفعہ اس بات کو بیان کرتی ہوں کہ ہم پاکستانی حیا کے معاملے میں دنیا میں بہت سے لوگوں سے آگے, بے حیائی بہت سے عرب ممالک میں, مسلمان ممالک میں, حتیٰ ان ممالک میں جہاں مغرب کا بہت زیادہ اثر ہے, بہت زیادہ ہے. چاہے آپ شام چلی جائیں یا آپ ادھر ادھر کہیں بھی عرب کنٹریز میں نکل جائیں تو وہاں آپ کو بے حیائی پاکستان کی نسبت زیادہ ملے گی. اور ہماری خواتین میں اس بابت میں کہ وہ باپردہ ہو جائیں بہت پوٹینشیل, شاید اب تک ان کو اس دعوت کو دیا ہی نہیں گیا, ان کو سمجھایا ہی نہیں گیا, ان کو بتایا نہیں گیا کہ پردے کی کتنی اہمیت ہے, کیونکہ مجلسوں میں ایسی باتیں بیان نہیں ہوتی اور درس میں جانے کا اب تک رواج نہیں ہے. لوگ درس دروس میں نہیں جاتے, کہاں سے ان کے کان میں پردے کی کوئی بات پڑے گی. میڈیا آپ کو مسلسل بے حیائی کی دعوت دے رہا ہے, آپ کی محفلیں آپ کو بے حیائی کی دعوت دے رہی ہیں. تو حق کی دعوت, پردے کی دعوت, حیا کی دعوت تو دی رہی ہے. اگر دی جاتی تو شاید خواتین بہت زیادہ تیزی سے استقبال کرتی. تو جو پینز دی گئی ہیں وہ اس عنوان سے, کیونکہ ہمارا اپنا لباس اگر اسے ہم تھوڑے طریقے سے پہن لیں, محجب لباس, یعنی آپ نے قمیض اور شلوار بنائی, وہ قمیض اور شلوار جس کے اوپر ابھی حملے ہو رہے ہیں, کبھی اس کے چاک کھول دیے جاتے ہیں, کبھی قمیضیں اونچی کر دی جاتی ہیں, یا ان کو شلواروں کو اتنا اوپر کر دیا جاتا ہے کہ نیچے سے ٹانگیں نظر آئیں, جب تنگ پجامے ہو جاتے ہیں تاکہ ٹانگوں کا شیپ نظر آئے. نعوذ باللہ, اگر ہم نے اس کو صحیح حالت میں رکھا تب تو کوئی مشکل نہیں. آپ کی شلوار اور قمیض بہترین لباس, شلواریں ڈھیلی ہوتی ہیں, قمیضیں نیچی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو دوپٹے ہمارے سوٹوں کے ساتھ بنتے ہیں, اگر ہم نے فل سلیوز کی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اس دوپٹے کے اندر ایک پن لگا لی اس طرح سے کہ آپ کی گردن نظر نہ, آپ کے بال نظر نہ, آپ کا حجاب کامل, ایک موزہ اور آپ کو پہننا ہے, موزہ یا جوتا جو بھی پہننا ہے, ایسی چیز جس میں آپ کا پیر نظر نہ. اسی لیے ایک دن موزے بانٹے تھے تاکہ پیروں کے حجاب کا تصور قائم ہو سکے. انشاءاللہ اگلے سال کے لیے آپ لوگوں کا بھرپور تعاون جیسے رہا ہے رہے گا, تو پہلے سے ہم پلان کر کے ہر روز ایک ایسی چیز تبرکن بانٹنا چاہتے ہیں, اگر سب کو بانٹ سکے سب کو, ورنہ قرآن دازی کے ذریعے سے. جیسے حرم امام رضا علیہ السلام میں جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہوں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کتابیں وہاں بٹتی ہیں, سی ڈیز وغیرہ بٹتی ہیں, لیکن وہ سب کو نہیں دے سکتے, اس لیے قرآن کشی کرتے ہیں. اور آنے والے زائرین میں سے ہر روز 10-20 افراد کو وہ تبرک دیا جاتا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں, مثلاً ٹوپیاں ہیں, کہ اگر آپ کا دوپٹہ بہت ویسا نہیں ہے کہ آپ فولڈ کر کے اس کو پہن سکتی ہیں, اگر سر کے نیچے, سر کے اوپر آپ نے دوپٹے کے نیچے وہ ٹوپی بھی پہن لی ہے اور دوپٹہ اچھی طریقے سے ریپ کر لیا, جیسے آج کل ہمارے یہاں شال وغیرہ آ رہی ہیں, تو بھی آپ کا حجاب ہو سکتا ہے. سلیوز ہیں, سلیوز آپ کی پوری نہیں ہیں, آدھی ہیں یا تھری کوارٹر ہیں, اس سلیو کو آپ پہن لیں تو پروردگار عالم آپ کی یہ زحمت بھی قبول کر لے گا اگر آپ نے اس طرح سے آستین پہنی. غرض یہ کہ حجاب اگر کوئی کرنا چاہتا, بچیاں بھی جو 9 سال کی ہو گئی, ظاہر ہے ان کے اوپر پردہ واجب ہے, 9 سال کی مکمل ہو گئی, ان کو مختصر آسان پردہ کروائیے. بہت اچھے بہترین مکنے اب تو آ رہے ہیں, اچھے اچھے مکنے, رنگا رنگ مکنے آپ بچیوں کے لیے اپنے ہر ڈریس کے ساتھ ان کے بنوا کر رکھ سکتی ہیں تاکہ ان کو پہننے میں بھی قباحت نہ ہو, بہت اپنے آپ کو بڑا بھی نہ سمجھیں اور خوشی خوشی اس حجاب کو قبول کر لیں. ہر رنگ کی آستینیں بھی آتی ہیں, یہاں پر بھی ملتی ہیں اور کہیں بھی آپ زیارت کے لیے جائیں گے وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گی. ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر درود بھیجوائیں.
محمد و آل محمد اجل فرجہم.
نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز ان کے گھرانے کا عطا کی, جیسے اہل بیت انہیں ملے اور جس طرح سے اہل بیت کے لیے انہوں نے خدا اند متقال کو پکارا, ایسے کسی نے خدا کو نہیں پکارا. ایک بڑا شرف, ایک بڑی عظمت نبی اکرم کی واقع معراج بھی ہے. پر محمد وال محمد صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه.
واقعہ معراج وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا. پہلی آیت ہی واقعہ معراج کی ہے اور سورہ نجم میں بھی ذکر ہوا. ہمارے ہاں الحمدللہ اس واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اس میں نبی اکرم کے لیے جو عظیم الشان سواری آئی، براق کی سواری، اور نبی اکرم جس طرح سے آسمان پر گئے کہ وقت وہیں پر رکا رہا، ان کا بستر بھی گرم رہا اور وہ زمین پر اور آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے. مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصا تک پروردگار عالم انہیں لے کر گیا تھا. میں پورے واقعے کو نہیں بیان کرنا چاہتی، بلکہ اس واقعے میں وہ مکالمہ جو اللہ کے نبی کا اللہ کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ سوال و جواب جو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے کیے، پروردگار عالم سے طلب کیا کہ میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اس کو مجھے بیان کرنا ہے، جو حدیث معراج کے نام سے مشہور ہے. حدیث معراج بہت طولانی ہے، لیکن اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. نبی اکرم نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، لیکن اس سے پہلے رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ بار اللہ تیرے نزدیک سب سے افضل عمل کیا، کون سا عمل ایسا ہے جو بہترین عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ پر توکل کرے. تین باتوں کو بیان کیا، توکل یعنی خدا نے متعال پر بھروسہ کرنا، اور توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب خدا پر انسان بھروسہ کرتا ہے تو پھر ادھر ادھر توجہ نہیں کرتا. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہمارے ارد گرد بندے ہیں وہی ہمارے لیے حلال مشکلات ہیں. پروردگار عالم سے جب ہم دعا کرتے ہیں، حتی اہل بیت کے حوالے سے جب ہم اہل بیت کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تو بھی در حقیقت ہم خدا سے سوال کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جب ہم پروردگار عالم سے مانگ رہے ہوتے تو کہتے بار الہ تجھے واسطہ جناب سیدہ کا، بی بی کو اتنا اختیار ہے، ہم جانتے ہیں کہ اگر بی بی سفارش کریں گی تو ہماری دعا مقبول ہوگی، اگر ہم بی بی کو خوش کریں گے اور ہمارا مرتبہ ان کی نگاہ میں ہوگا تو یقیناً خدا ہماری دعا کو سنے گا. اس لیے اگر کسی نے محبت نہیں کی اہل بیت سے تو اس کے مسائل اور اس کی دعاؤں کو قبولیت میں رکاوٹ ہے. پروردگار عالم کے نزدیک جو ہستیاں محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ لے کر آؤ، مجھ سے مانگنا چاہتے ہو وسیلے کے ذریعے مانگ. حضرت عباس کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہے، ہم جانتے ہیں اگر ہم حضرت عباس سے محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہماری دعا مستجاب کرے. تو غلط بیانی میری طرف سے آگے جا کر نہیں آپ نے کرنی. توکل کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم پر بھروسہ کرنا، اللہ سے امید رکھنا، انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، انسانوں سے نہیں مانگنا، یہ نہیں سمجھنا یہ بندہ میری مشکل حل کر سکتا ہے. گرچہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمارے ہی درمیان سے مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب فراہم کرتا ہے، لیکن ہم نے امیدیں نہیں باندھنی، امید اللہ سے رکھنی، راضی رہنا اس چیز کے اوپر جو اللہ نے عطا کیا. خدا نے کسی کو رزق زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، خدا نے کسی کو اولاد زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، کسی کو لڑکے دیے ہیں، کسی کو لڑکیاں دیے ہیں، کسی کو بالکل نہیں دی، یہ اللہ کے ہاتھ میں. ہاں اگر بیمار ہے انسان علاج کروا سکتا ہے، علاج کروائے، لیکن معاملہ اللہ پر چھوڑ دے. خدا نے متعال نے کسی کے نصیب میں بیماری زیادہ لکھی ہے، صحت کے خیال بھی کرتا ہے، علاج بھی کرتا ہے، صفائی کا بھی خیال رکھتا ہے، گندگی نہیں کرتا، ایکسرسائز بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے. ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ کوئی شخص گندگی کی وجہ سے بیمار ہو جائے، گندا پانی پی رہا ہے، زیادہ کھانا کھا رہا ہے، اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں کرتا، ایک ہی چیز کھا رہا ہے، سبزیاں نہیں کھا رہا، تو قصوروار وہ خود ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی ایسی بنائی ہے، اس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے. لیکن جب سب کچھ کر رہے پھر بھی بیماری ہے، کوئی وبائی بیماری لگ گئی، کینسر ہو گیا، اب کوئی غلطی نہیں تھی، خدا نے متعال نے آزمائش ایسے رکھی، راضی رہے، شکایت نہ کرے میں ہی کیوں ایسا ہوں. زندگی موت پروردگار کے ہاتھ میں. بعض اوقات بہت نزدیکی نزدیکی افراد کچھ خاندانوں میں جلدی جلدی مرتے رہتے، باپ بھی مر گیا، بھائی بھی مر گیا، شوہر بھی مر گیا، خدا کے ہاتھ میں زندگی، خدا تعالی نے جانوں کے ذریعے آزمایا ہے، راضی رہنا ہے. گرچہ کہ اس طرح کے کئی مسائل مختلف لوگوں کی زندگیوں میں ہوتے، لیکن راضی رہنے والے کم لوگ ہوتے. جو کچھ اللہ نے مقدر کیا اس پر انسان راضی رہے، جیسے حضرت ایوب راضی رہے، ہر آزمائش پر خدا تعالی کے مقابلے میں شاکر رہے، صبر کرتے ہیں. اور اب اس کے بعد پروردگار نے حضرت رسول ختمی مرتبہ سے بہت ہی پیار سے، بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کی اور ان کا نام لے کر پکارا، اے احمد. اور انتہائی دوستانہ یہ جملات ہیں اور آسان، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ثقیل جملات یا مشکل بات کی. اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے صرف نہیں کہنا چاہ رہے بلکہ ان کے وسیلے سے ہمیں پیغام دینا چاہتے ہیں. حدیث قدسی ہے یہ، حدیث معراج، اللہ کا کلام ہے. پروردگار فرما رہا، اور اے احمد بچوں کی طرح نہ ہو جانا. بچپن کی کچھ چیزیں بچوں کے ہی لیے زیب دیتی اور وہ بچگانہ حرکتیں ہوتی ہیں. بچوں کی طرح نہ ہو جانا کہ زرد اور سبز اور زرق اور برق سے رغبت رکھو، اور جب کوئی شیریں چیز مل جائے تو باقی سب چیزیں بھول جاؤ. بچہ رنگوں سے محبت کرتا. مونٹیسری کلاس میں چلے جائیے آپ، جو اسکول مونٹیسری اسکولز ہوتے ہیں، اول سے لے کر آخر تک، دروازے سے لے کر اندر تک، دیوار کے اوپر بھی کارٹونز بنے ہوئے ہوں گے. بچہ اگر اس کی سالگرہ تو پسند کرتا ہے رنگ برنگی چیزیں لگی ہوئی، زرق و برق، گولڈن اور سلور چیزیں اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں، چمکنے والی چیزیں. اور جو بچوں کی مائیں ہیں، بچوں کے اساتید ہیں، چھوٹے بچوں کے جتنے بھی ایسے افراد ہیں جن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بچے کے بچپن کا تقاضا ہے. بچے کو بیلونز اچھے لگتے ہیں، غبارے آپ کو لا کر دینے، یہ بچے کی تھوڑی دیر کی خوشی ہے. اب بچے کو جیسی کوئی ٹافی مل جاتی ہے، کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے، آپ نے چاکلیٹ پکڑا دی، آئس کریم پکڑا دی، فوراً خوش ہو جائے. اور جب اس کو وہ چیز مل جاتی ہے تو پرانی چیز بھول جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو ان چیزوں کو ہی وسیلہ بنایا ہے اس کو باقی چیزیں بھلانے کے لیے. کچھ بھلانا ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک چیز پکڑا دیں، پھر وہ غرور کرنے لگتا ہے. غرور کا لفظ بھی آیا کہ جب اس کو یہ چیز دے دی جاتی ہے تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. فوراً بچہ اپنے تلوے کے بل کھڑا ہو جاتا ہے، ایڑیاں اوپر اٹھا لیتا ہے، کاندھے پھلا لیتا ہے، سینہ پھلاتا ہے اور اکڑ کر چلنے لگتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے مجھے بہت کچھ مل گیا. تھوڑی دیر بعد دوبارہ رونا شروع کر دے گا کیونکہ اب پرانی خوشی ختم ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بچپنا، بچے کی مانند نہ ہو جانا کہ کچھ مل گیا تو مغرور ہو جاؤ. کوئی نعمت اگر انسان کو عطا ہو جائے، کوئی ڈگری مل گئی، کوئی منصب مل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لوگ ایک کارڈ لگا کے، کوئی ڈگری حاصل کر کے، کسی منصب کو حاصل کر کے بہت کچھ بھول جاتے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بچپنا، خدا نے کہا ایسے نہ ہو جائے، مغرور نہ ہو. درود بھیجے گا محمد والے.
صلی اللہ محمد علی محمد جل فرج.
پھر فرمایا رسول اللہ نے بارک اللہ، تو مجھے ایسے عمل کی ہدایت فرما جس سے میں تیرا قرب حاصل کر سکوں. پروردگار نے کہا کہ اے احمد رات کو دن قرار دو، رات کو ایسے بنا لو جیسے دن. جب میں نے یہ جملہ یہاں تک پڑھا، کئی دفعہ اس حدیث معراج کو میں مختلف مجالس میں بیان کر چکی ہوں، تو فوراً اس جملے سے ذہن میں آیا کہ کراچی والوں کو اگر صرف اتنی بات سنا دی جائے تو سمجھیں گے ہم سب سے زیادہ مقرب ہیں پروردگار، کیونکہ انہوں نے تو سب سے زیادہ رات کو دن بنا. چار بجے تک جاگتے اور نماز فجر سے پہلے وہ سو جاتے. کیا مطلب رات کو دن بنا لو؟ عبادت انسان دن میں کرتا ہے، لیکن اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ رات میں بھی نماز پڑھتے ہیں. اور بدبختی ہے کہ کوئی انسان رات کو آنکھوں سے تو جاگ رہا ہو لیکن نماز پڑھنے کی توفیق حاصل نہ ہو. بہت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو رات کو جاگ تو سکتے ہیں، جاگ لیتے ہیں رات کو، لیکن جاگتے ہوئے اطاعت میں نہیں بلکہ اللہ کی معصیت میں مصروف ہو. جو فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، چائے چل رہی ہے، لیکن نماز پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی. یہاں تک کہ حتیٰ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، عزاداری کو بہانہ بنا کے لوگ رات بھر جاگتے ہیں، 3 بجے تک جاگ رہے ہیں، 4 بجے تک جاگ رہے ہیں، سو جاتے ہیں اور صبح کی فجر کی نماز قضا کر دیں. جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نماز شب کا حکم ہے، کیونکہ نبی اکرم نماز شب کو باقاعدگی سے پڑھتے تھے اور پوری رات جاگتے تھے، بہت تھوڑا سا حصہ سوتے تھے. سورہ مزمل میں قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، نبی اکرم کے اوپر نماز شب واجب تھی، پوری رات جاگتے تھے، بہت کم حصہ سوتے تھے، عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے، پھر بیدار ہوتے تھے، پھر نماز شب پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے سو کے دوبارہ فجر کے لیے، فجر سے پہلے اٹھ جایا کرتے تھے. یہ رسول اللہ کا شیڈیول تھا رات کی، رات کا، کہ وہ رات کو سو کر نہیں گزارتے تھے، احیاء کرتے تھے. لیکن عام انسان مسلمان جس کے اوپر فجر کی نماز واجب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ رات کو اتنا سوئے کہ فجر کی نماز پڑھ سکے، یا اگر آپ بہت ہنر مند ہیں تو رات کو شب کی نماز بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد سوئے. جب سورج نکل آئے تب انسان سوئے، کیونکہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی سونا نحوست کہلاتا اور رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے. بہتر یہ کہ انسان پھر طلوع فجر کا انتظار کرے. اور خدا نخواستہ اگر کبھی احتمال ہو کہ ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکیں گے، تو نماز شب دوسرے نمبر پہ، پہلے مرحلے پر واجب نماز ہے. فجر کے نماز کی سب سے زیادہ آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ واجب قضا نہ ہو، مستحب بھی کوئی مسئلہ نہیں، نماز شب کے لیے قضا کی نیت سے بھی آپ بعد میں بھی پڑھ سکیں. حتیٰ کہ اگر کسی کو یہ خوف ہے کہ میں نماز شب نہیں پڑھ سکوں گا، تو وہ نصف شب سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے رجا ان کی نیت سے، امید کرے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اتنی تاکید ہے نماز شب کی بھی. اور اگر کوئی 11 رکعت نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو 3 رکعت پڑھنے کی بھی اجازت دی گئی، کم سے کم بھی پڑھنے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر 11 ہی پڑھیں گے تبھی پوری نماز شب کا ثواب ملے گا، 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ 3 رکعت پڑھ لیں. مثال کے طور پہ اگر 10 منٹ پہلے فجر سے آنکھ کھلی ہے، پتہ ہے کہ ہم 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، تو 3 رکعت نماز پڑھ لیں. بس نبی اکرم سے پروردگار فرما رہا ہے کہ رات کو دن قرار دو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت کو تم کیسے حاصل کر سکتے ہو. درود بھیجیے گا محمد والا. اپنے سعادت اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج. میری محبت فقیروں اور محروموں سے محبت، یعنی اگر کوئی بندہ خدا اللہ کے فقیر اور محروم بندوں سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کی محبت کو پا لیا. ان کی مجلس کے قریب بیٹھو، فقیروں سے اور محروموں سے دور نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ ان کے نزدیک بیٹھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکے. اور دنیا پرست اور ثروت مند لوگوں سے دور رہو. دنیا پرست اور ثروت مند، یہ دو علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر ثروت مند دنیا پرست ہو، لیکن وہ دنیا پرست جو ثروت مند ہیں، ایسے ثروت مند جو دنیا پرست بھی ہیں، پیسہ بھی ہے اور دنیا پرستی بھی ہے. کچھ ایسے ثروت مند ہوتے ہیں جو دنیا پرست نہیں ہوتے، ان کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. اگر کسی کے رزق کو اللہ نے وسیع کیا ہے، لیکن اس کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے، دنیا کی پرستش نہیں کرتا، اور وہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس مال کے اوپر مغرور نہیں ہوتا، حقداروں کے حق ضائع نہیں کرتا، بلکہ نیکیوں میں وہ کام خرچ کرتا ہے، یہ پروردگار عالم کی عطا ہے اور توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت کی. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو پیسہ آتے ہی دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں. ان کے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نشان دہی. جب رسول اللہ نے پوچھا کہ دنیا پرست کیسے پہچانے جائیں گے تو پروردگار عالم نے کہا یہ زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ سوتے ہیں، زیادہ ہنستے ہیں، زیادہ غصہ کرتے ہیں. یہ ساری برائیاں انسان کے اندر اس کی شہوات اور غضب کی قوتوں سے آتی ہیں. شہوت یعنی خواہشات کا جذبہ کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. اگر شہوت ایک حد تک ہو وہ صحیح ہے، لیکن اگر شہوتیں بڑی ہوئی ہو تو برائی ہے. انسان شہوات کی خاطر قتل بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، بے ادبی بھی کرتا ہے، بے احترامی بھی کرتا ہے، رشتوں کی ناموس ختم کر دیتا ہے. شہوتوں کی وجہ سے بہت سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. شہوت کنٹرول رہے تو انسان کم کھائے گا، کم سوئے گا، کم ہنسے گا. غضب خدا نے متعلق پاور رکھی ہے ہر انسان کے اندر، اس کو بھی کنٹرول کرنا، عقل کے سائے میں رکھنا ضروری ہے. غضب کا مطلب ہوتا ہے غصے کی صلاحیت. صحیح جگہ پر غصہ ہونا چاہیے، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں غصہ آنا چاہیے. اتنا انسان کو بے غیرت نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ ہوتا رہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی رہے اور اس کو کچھ اثر ہی نہ ہو. اس کا مطلب ہے اس کی دینی غیرت ختم ہو گئی. غضب اللہ نے رکھا لیکن کہا کنٹرول. اس بات پر غضب ناک نہ ہو کہ بیوی نے کھانے میں نمک نہیں ڈالا، نمک تیز ہو گیا، نمک کم ہو گیا. اس بات پر غضب ناک نہ ہو کہ آج استری صحیح نہیں کی، کریس صحیح نہیں بنی. بہت سی چیزیں ہیں کہ عورتیں بھی غضب ناک ہوتی ہیں، مرد بھی غضب ناک، لیکن اگر انسان نفس پرست ہو تو اس کا غصہ بہت زیادہ، بات بات کے اوپر اس کو غصہ آتا ہے. نبی اکرم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پہچنوایا یہ دنیا پرست ہیں، جن کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، کم خوش ہوتے، راضی نہیں رہتے، رضایت ان کے اندر کم. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ دوسروں سے توقعات کم رکھتے ہیں. توقعات کم رکھتے ہیں تو راضی رہتے ہیں، قانع ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں قناعت ہوتی ہے. لوگوں کے عیب دیکھنے سے پہلے ان کی خوبیاں دیکھتے ہیں. دنیا پرست کے لیے کہا گیا کہ وہ عیبوں پہ زیادہ نظر رکھتا ہے، دوسروں کے عیب نکالتا ہے، ان کی خوبیوں کو نہیں دیکھتا. اور اس کے برعکس مومن کے لیے کہا گیا کہ مومن اپنے عیبوں پہ اتنی نظر رکھتا ہے، اتنی توجہ رکھتا ہے کہ اس کو دوسروں کے عیب گننے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، وہ اپنی اصلاح میں مصروف رہتا ہے. اگر کوئی ان سے عذر کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو اس کے عذر کو قبول نہیں کرتا، کہتے ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، اور خود اپنی غلطی پر کبھی عذر نہیں بیان کرتے، عذر خواہی نہیں کرتے. اطاعت خدا میں سست ہیں اور گناہ میں دلیر ہیں. جب جلوس میں جانے کا وقت آئے گا، نماز پڑھنے کا وقت آئے گا، روزہ رکھنے کا وقت آئے گا، تو ان کے پاس بہت بہانے ہوتے ہیں. میں بھوک نہیں برداشت کر سکتا، میں جلوس میں نہیں جا سکتا، میں اماں سے ملنے نہیں جا سکتا، والد کی خدمت نہیں کر سکتا. غرض کے جب بھی اطاعت کا موقع ہوگا سستی نظر آئے گی، بہانے نظر آئیں گے. اور جب گناہ کا موقع ہوگا تو ہر جگہ آگے آگے آپ کو نظر آئیں گے، فلمیں دیکھنے میں، گانے گانے میں، فیشن کرنے میں، اسراف کرنے میں، لہو لعب میں، غیبتیں کرنے میں، الزام تراشیاں کرنے میں، گناہوں میں بہت آگے ہوں گے. حالانکہ ان کی اجل قریب ہے، قریب آ پہنچی ہے. اگر انسان اپنی موت کو یاد کر لے پھر پروردگار عالم کی بندگی کو اختیار کر سکتا ہے. ہرگز اپنے اعمال کا حساب نہیں کرتے، یہ سب سے بڑی آفت ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود محاسبہ نہیں کرتے. ان سے لوگوں کو بہت کم نفع پہنچتا ہے. حدیث معصوم خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. جب انسان اللہ کی بندگی سے باہر چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کے بندگان کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتا. احساس سے ذمہ داری نہیں کرتے، نہ نعمت پر خدا کا شکر کرتے ہیں. ایسے آدمی ہوں گے، ایسی خواتین ہوں گی جو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کرتے، نہ مصائب پر صبر کرتے ہیں، مصائب پر بھی نالہ و فریاد کرنے والے ہوں گے، شکوہ و شکایتیں کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے قرار دے جو اہل دنیا نہیں ہے، اہل آخرت میں پروردگار ہمارا شمار فرمائے. اس پرش عذاب پر
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم.
ہر نبی کی پکار کو, سب کی نہیں, جہاں جو جو ذکر کیے گئے انبیاء ان کی پکار کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا, کس طرح سے مانگا. آج اس پر شہزاد کی آخری مجلس ہے اور ذکر کروں گی اس ہستی کی آخری پکار کا, آخری دعا کا, یوم عاشور کی دعا کا, جو سید الشہداء مظلوم کربلا نے پروردگار عالم کے حضور دعا کی. کل بھی تذکرتاً یہ بات بیان کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کہہ کر چلے تھے کہ میں فتنہ نہیں کرنا چاہتا, میں جنگ لڑنے نہیں جا رہا. اور تاریخ گواہ ہے, چاہے وہ اہل سنت کی کتابیں ہوں یا اہل تشیع کی, کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور تک عمر سعد کو, حتیٰ کہ روزے عاشور تک جنگ سے روکا. اور جب امام کے ساتھ یاور اور انصار بھی شہید ہو گئے, تب بھی امام مظلوم نے چاہا کہ حجت تمام ہو. اسی لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین جنگ لڑنے کربلا میں آئے تھے, بلکہ امام نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں اچھائیوں سے محبت کرتا ہوں, میں برائیوں سے نفرت کرتا ہوں, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. ہاں, امام علی مقام نے ضرور کہا کہ ہم ہرگز یزید کی بیعت نہیں کریں. یزید کی بیعت کرنا بالکل ایسے ہی تھا جیسے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم, نمرود اور فرعون کے سامنے چھپ جاتے. اس لیے کسی بھی معصوم نے کبھی کسی ظالم, کسی باطل حکمران کے سامنے سر نہیں جھکائے. رضاران امام, جب امام ساری حجتیں پوری کر چکے, یہ دعا امام نے جو پڑھی ہے وہ سب نے سنی, تاریخ نے اسے رقم دراز کیا. امام فرمارے بار الہ, ہر رنج و غم میں تو ہی میرا سہارا اور ہر مشکل میں تو ہی میری امید کا مرکز. مجھ پر جب کبھی مصیبت پڑی میں نے تیری ہی پناہ لی. کیونکہ امام پر اس سے پہلے بھی کئی مصیبتیں پڑ چکی, یوم عاشور سے پہلے 28 رجب کی تاریخ بھی حسین کی ایک مصیبت کی تاریخ تھی, مکے کو چھوڑنا بھی امام علی مقام کے لیے مصیبت کا دن تھا, اور بہت سے امام کی دعائیں ان مواقع کی بھی ہیں. تیرے ذریعے اپنے بچاؤ کا سامان کیا, کتنے ہی ایسے مسائل وہ عالم آئے کہ جب دل کمزور پڑ گئے, چاروں تدبیر کے راستے بند ہو گئے, دوست ساتھ چھوڑ گئے, دشمن نے خوشیاں منائی, لیکن میں نے تیری ہی طرف رجوع کیا, تجھی سے فریاد کی اور تیرے سوا ہر کسی سے بے نیاز ہو کر صرف تجھی سے لو لگائی. تو نے مجھ سے ہر مصیبت کو دور کیا اور ہر رنج و الم سے مجھے نجات دی. بے شک تو ہی ہر نعمت کا مالک اور ہر حاجت کا مرکز. عزاداران امام مظلوم کی دعا کرتے ہیں, اور جنگ کربلا شروع ہو چکی ہے. آپ لوگ دوسری تیسری تاریخ سے وہ واقعات سن رہے ہیں جو یوم عاشورہ رونما ہوں. آج کی رات جو ابھی نمودار ہونے والی ہے, یہ وہ رات ہے جس کو امام حسین نے مہلت کے طور پر عمر سعد سے مانگا. ایک رات کی مہلت امام نے طلب کی. 9 محرم الحرام کو قیام امام حسین پر حملہ ہونے والا تھا کہ امام علی مقام نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس, ایک دن کی مہلت طلب کرو, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس رات کو اللہ کی عبادت میں بسر کروں. مجھے ایک رات ایسے مل جائے کہ میں پروردگار عالم کی عبادت اور راز و نیاز میں مصروف ہوں. پوری رات میرے مولا نے جو کام کیا. خواتین گرامی, رات نمودار ہونے والی, کوئی ایسا کام نہیں کیجیے گا جس سے آپ کے مولا ناراض. وہی کام انجام دے جو حسین کو پسند. بہت دل دکھتا ہے شب عاشور ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے جو سر پر رہنا پھرتے ہیں, جو وقت ضائع کرتے ہیں, جو بے حیائی سے پھر رہے ہوتے ہیں, جو کھانوں میں اور چائے پینے میں مصروف ہوتے ہیں. میرا دل گواہی دیتا ہے
سیدہ شہزاداروں سے راضی نہیں. امام نے پوری رات عبادت کی, امام نے قرآن کی تلاوت کی. روایت کہتی ہے حسین کے خیموں سے ایسی صدائیں بلند ہو رہی تھی جیسے شہد کے مکی کے چھتوں سے دن بنانے کی صدائیں بلند ہوتی. کوئی قرآن پڑھنے میں مصروف ہے, کوئی نماز پڑھنے میں مصروف ہے, یہاں تک کہ جوان اپنے اسلحے کو تیز کر رہے ہیں اور بیویاں اپنے بچوں کو کل کے لیے آمادہ کر رہے ہیں کہ بچوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب امتحان کا وقت آئے تو پیاس تم پر غلبہ کر جائے, تم شدت پیاس کی وجہ سے پیچھے ہٹنے والوں سے. بی بی زینب مولا محمد سے کہتی ہے کل محبوب پر قربان ہونے میں تم آگے آگے ہونے چاہیے. امام حسن کی زوجہ اپنے بیٹے قاسم کہہ رہے بی بی ام فرما کہ بیٹا کل شہادت کے وقت میں تمہیں آگے ہونا. ہر ماں اپنے بچے کو نصیحت کرے یہاں تک کہ یوم عاشور آ گیا. کل تک کے دن میں آپ نے غازی عباس کی شہادت ان کے مسائل کو سنا, نامحرم الحرام کو بعض جگہوں پر امام حسین کی اس سب سے عظیم قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے جو سن میں سب سے چھوٹے علی اصغر کا ذکر کیا جاتا ہے, لیکن میں اس وقت پر نامحرم الحرام کو سید الشہداء کے بنا کا ذکر کرتی, کیونکہ امام کے الوداع کے مصائب وہ مصائب کہ ان کی مادر گرامی کو بہت پسند ہے. رامی کہتے ہیں جناب سیدہ اللہ میں مجلس سے فرمائش کرواتی ہے, اے مجلس میرے بیٹے کے رخصت آخر کے مصائب جب وہ بیویوں میں بیواؤں میں یتیموں میں تنہا رہتی اب کوئی نہیں بچا مظلوم کربلا تنہا رہ گئے. وہ غریب تنہائی اس کے خیمے خالی ہو کے روایت کہتی ہے باپ خیموں کو جا کر دیکھتے اصحاب کا خیمہ خالی ہو چکا, امام حسن کا خیمہ ان کے پاس شہید ہو گئے خالی ہو چکا, بی بی ام المنین کی نشانیاں حضرت عباس اور ان کے بھائی وہ بھی کام آ چکے ہیں زاداروں. بس امام مظلوم اپنے بیٹے سے آخری رخصت کرتے, تاریخ کہتی ہے جب مظلوم کربلا نے صدائے استغاثہ بلند کی تو سید سجاد خیمے میں نہ ٹھہر سکے, خیمے سے باہر آئے, امام کی نگاہ جب بیمار بیٹے پر پڑی سید سجاد کو سینے سے لگایا اور خیمے کی جانے واپس لے کر گئے. کہا بیٹا تم کیوں آ رہے ہو؟ فرمایا بابا آپ تنہا رہے میں آپ کی نصرت کروں گا. روایت کہتی ہے امام سید سجاد نے بھوپی اما سے تلوار اور اسا طلب کی تھی, بھوپی اما اسا کا سہارا لوں گا تلوار سے اپنے بابا کی نصرت کروں. امام نے کہا سید سجاد تم بیمار ہو, بیٹا تم میرے بعد اس قافلے کے قافلہ سالار ہو, ابھی تم نے بہت سے جان دینے کوفہ شام کی مناظر کو طے کرنا. عزاداران امام نے اپنے بیمار بیٹے کو چلتے ہوئے دو وصیتیں کی, ایک وہ دعا تعلیم کی جو امیر المومنین نے امام حسین کو بتائی تھی اور ایک جملہ ایسا کہا جو ہر امام نے اپنے وقت شہادت اپنے بیٹے کو بطور وصیت بیان کیا. یہ جملہ بہت تڑپانے والا ہے. امام سید سجاد کے مسائل میں بھی وصیت پڑھی جاتی تھی, پھر امام باقر نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی, یہ وصیت ہر امام اپنے بیٹے کو کر رہا. امام نے فرمایا سید سجاد اللہ سے خوف کھانا اس شخص پر ظلم کرتے ہوئے جس کا دنیا میں خدا کے سوا کوئی نہ مظلوم کربلا اب حسین کا دنیا میں اپنی بہن زینب سے مولا نے طلب کیا، بہن زینب وہ صندوق لے کر آؤ جو مدینہ سے لے کر چلے تھے، اور ایک پرانا کرتا طلب کیا۔ جب بی بی زینب نے بھائی کو کرتا دیا تو بی بی زینب نے دیکھا کہ مولا اپنی تلوار سے کرتے کو پارا کر اس میں سوراخ کر رہے ہیں۔ تڑپ کر پوچھا، بھیا یہ ویسے اتنا پوسیدہ پرانا آپ اور اس کو پاڑے؟ میرے مولا نے کہا زینب بعد شہادت میرے لاشے کو یا کیا جائے، شاید اس کرتے کو کمر سے سمجھ کر چھوڑ دے۔ یہ دھارا افسوس میرے مولا کے بدن پر، بعد شہادت وہ کرتا بھی نہ رہنے دی، عزادار مولا کے بدن کو ریا کیا گیا، حسین کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وقت رخصت جناب زینب نے بھائی سے کہا، بھائیا ذرا جھکنا، جب امام حسین جھکے تو زینب نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا۔ وہی مقام جہاں پر تھوڑی دیر بعد شبر کا خود خنجر چلنے والا، ہمارا سلام اس بہن پر جو دل زینبیا بھرا کر بے چین رہی کہ میرے بھائی پر کیا گزر رہی، اور بین کرتی رہی اے لوگو اے عربو کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں، اور نواسا اے رسول زبا ہو رہا اور تم دیکھ رہے ہو۔ عزادار پرسا دیجئے یہ مظلوم کربلا کا ماتم ہے، ودا وہ سخت ترین ودا ہے، مسائل بہت زیادہ ہے ودا کے، چند جملے آپ کے سامنے عرض کر کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ امام مظلوم نے بہن کے بازوؤں کے بوسے لیے، اس جگہ کے جہاں پر کچھ گھنٹوں بعد رسیاں بدلے والی پیارا محرم الحرام اہل حرم کے لیے قیامت بن کر آنے والی۔ روایت کہتی ہے اس ودا کے موقع پر زینب نے دیکھا کہ بھائی کی آنکھوں سے اشک جاری، سوال کیا بھائی آپ رو رہے؟ امام اس وقت زخمی ہو چکے تھے، دو ودا ہے امام کی، ایک دفعہ ودا کر کے گئے، دوبارہ پلٹ کر آئے، پھر الوداع کیا، امام کے بدن سے خون رس رہا تھا، امام کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، سوال کیا بھائی آپ رو رہے؟ مظلوم کربلا نے کہا زینب میں اپنے مصائب پر نہیں رو رہا، زینب میرے بعد جو مصائب تم پر آنے والے میں ان مصائب کو یاد کر کے رو رہا۔ آخری جملہ، بہت سے مصائب ہیں لیکن تڑپا دیتا ہے امام کا یہ جملہ کہ جب امام رخصت ہو رہی الوداع الفراق کی صدائے بیویوں کی جانب سے بھی بلند ہو رہی، اور میرے مولا نے اپنے گھرانے کی خواتین کو آخری سلام بھی کیا، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینا یا فاطمہ یا رقیہ یا فضہ علیکم السلام منی السلام، اے بیویاں میرا آخری سلام کو۔ الذين أكرموا أياما قلبي ينقلبون.